الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات محمد علیہ وآلہ. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ذوالحجہ کا مہینہ اختتام کے قریب ہے، اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آج چلنے والا ہے، آج 19 ذوالحجہ ہے. یہ مہینہ ہمارے ہاں قربانیوں کے حوالے سے بہت اہم ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سال گزشتہ سال سے زیادہ جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے. ایک رپورٹ کے مطابق 75 لاکھ چھوٹے بڑے جانور اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان میں قربان ہوئے، جن پر 228 ارب کے قریب سرمایہ خرچ ہوا. یوں سرمایہ حرکت میں آیا اور لاکھوں کا یقینی بات ہے بھلا ہوا. یہ تو جانوروں کی قربانی ہے، لیکن اس ماہ کو ہماری اسلامی تاریخ میں کئی اور قربانیوں کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. وہ اس طرح کہ اس ماہ کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری 18 ذوالحجہ کو تاریخ اسلام کے ایک عظیم سپوت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوہرے داماد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے. سیدنا عثمان عام الفیل سے 6 سال بعد سن 570 عیسوی یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے طائف میں پیدا ہوئے. سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا جا ملتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور ان کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ اسلام قبول کرنے والے 5ویں فرد ہیں. ان 40 عظیم تر افراد میں شامل ہیں جو ابتدا میں اسلام لائے، 5ویں فرد. اس دور میں اسلام قبول کرنے والے لوگ، بڑی قربانیاں دینے والے لوگ. ان کے چچا ابو العاص نے ان کے اسلام لانے پر آگ بگولا ہو کے انہیں زنجیروں میں باندھ دیا، قید کر دیا. ایک دن چچا ناراضی کے اظہار کے لیے ان کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، چچا اس اللہ کی قسم جس نے اپنی رحمت سے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، اگر تم میرا سر بھی کاٹ دو اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، اور میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ بڑے عظیم لوگ، ان کو کسی تلوار نے اسلام کے تابع نہیں کیا، لیکن دنیا کی ہر تلوار اسلام سے روکنے کے لیے ان پر چلتی رہی، پھر بھی یہ اسلام سے الگ نہیں. سعد ابن ابی وقاص کو جب پتہ چلا کہ ان کے اسلام لانے پر ان کی والدہ پریشان ہیں اور وہ کہتی ہیں میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گی، میں دھوپ میں بیٹھوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، اور ماں سے انہیں بڑا پیار تھا، ایک دن برداشت کیا، دوسرے دن، تیسرے دن جب یہی خبر ملی تو فرمایا کہ جاؤ میری ماں سے کہہ دو کہ تو اس پوزیشن میں ایک مرتبہ مر جائے، پھر زندہ ہو، پھر مر جائے، پھر زندہ ہو، پھر مر جائے، تیرا 100 مرتبہ مرنا تو منظور ہے، دامان مستحبی سے جدائی منظور نہیں. یہ محسن ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے، مسلمانوں کے محسن ہیں یہ صحابہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ابو البیضاء جناب عبد المطلب کی بیٹی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. گویا رشتے میں حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام لوگوں کو دی تو آپ پر جو کرب کی کیفیات آئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ بہت بڑا کرب کہ آپ کی دو بیٹیوں کو صرف اس بنیاد پر طلاق دلوا دی گئی کہ آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کسی کی بچیاں ان کو طلاق دلوا دی جائے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے باپ کے لیے. ان متعلقہ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح بالکل شروع میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کیا. 5 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تو یہ میاں بیوی اور کچھ لوگ دوسرے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام وقال انی مہاجر الی ربی، جنہوں نے اپنی بیوی سمیت اللہ کی خاطر دین کے لیے ہجرت کی تھی، اس کے بعد یہ جوڑا ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت کے لیے جا رہا ہے. حبشہ سے ہی مدینہ منورہ آ گئے، یا بعض نے کہا کہ یہاں آ کے گئے. 2 ہجری میں غزوہ بدر کے دوران حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور ان کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن بدر کے شرکا کو جو کچھ ملا اور جو بشارتیں ملی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے حضرت عثمان کو سنا. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح ہوا، اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ اولاد آدم میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں بیک وقت بیک بعد گزرے، کسی فرد کے نکاح میں اولاد آدم میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی. اور اسی وجہ سے انہیں ذنورین کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں جب آئے تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا. بیر روما مسلمانوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ حل کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان نے 35,000 درہم خرچ کر کے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پائی. پھر مسجد نبوی آہستہ آہستہ اس کا رقبہ جب تنگ ہو گیا تو ایک قطعہ زمین پاس تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے اس قطعے کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بقول علامہ ابن کثیر کے 25,000 درہم خرید کر حضرت عثمان نے وہ قطعہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دیا. سن 6 ہجری میں جب حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کے طور پر حضرت عثمان کو بھیجا مکے والوں سے بات کرنے کے لیے. جب حضرت عثمان چلے گئے تو بعد میں کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے بڑا خوش نصیب ہے عثمان، ہم تو نہیں جا سکے خانہ کعبہ میں اور حرم میں حاضر نہیں ہو سکے، عثمان آج حرم میں موجود ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا. حضور نے یہ بات سن لی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو عثمان کے بارے میں، عثمان ہمارے بغیر کبھی طواف نہیں کر سکتا، یہ صحیح نہیں ہے. اب اعتماد کی بات ہے نا. اور ادھر حضرت عثمان جب یہاں پہنچ گئے تو لازمی بات ہے رشتہ داریاں تو آپس میں تھیں ہی، لوگوں نے کہا عثمان تم تو آ گئے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو. تو حضرت عثمان نے بہت ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے فرمایا ان لنا صاحباً، ہماری ایک سرکار ہیں، پہلے وہ کام کرتے ہیں ونحن نتبع اثرہ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حضور ہوتے طواف کرتے، ہم ان کے پیچھے پیچھے طواف کرتے، میں اکیلا طواف نہیں کر سکتا. یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت تلے بیٹھ کر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی، خون عثمان یا خون مسلمان اتنا قیمتی ہے. میری بات پر ذرا غور کیجیے، خون عثمان یا اس کے آگے ہم بڑھے کہ خون مسلم اتنا قیمتی ہے کہ ایک فرد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی اپنا اور 1400 اپنے رفقا کا خون بہانے کے لیے تیار ہے اور اسی کے لیے بیعت لے رہے ہیں. لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مؤمن، ساری دنیا پر زوال آ جائے یہ معمولی ہے، ایک مسلمان کا ناحق قتل اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر وحی نازل کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت تلے بیٹھ کر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وجعل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ تعالی اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان جن لوگوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی نصرت کا ہاتھ۔ جب یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی وحی کے ذریعے تو حضور نے فرمایا کہ عثمان اگرچہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس بشارت سے کہیں وہ محروم نہ رہ جائے، لہذا دایاں ہاتھ نیچے رکھا اور فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور ایک ہاتھ اوپر اٹھا کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دیکھو یہ عثمان میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ قیصر روم کے مقابلے میں جنگ تبوک کے لیے تیاری، یہ مسلمانوں کی پہلی بین الاقوامی تحریک ہے جس میں مسلمانوں کو بڑے دشوار ترین حالات سے گزرنا پڑا، بہت طویل ترین سفر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے لیے 1000 دینار نقد اور ایک روایت کے مطابق 300 اونٹ مال تجارت سمیت، اور ایک رائے کے مطابق 650 اونٹ اور 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں اس جنگ میں فنڈ کے طور پر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور ان اشرفیوں کو ایسے اچھالتے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، دو مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اب عثمان جو کچھ بھی کرتا رہے اس پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لازمی بات ہے عثمان تو غیر محتاط کام کرنے والے نہیں تھے، عثمان نے خود کہا ہے کہ جو ہاتھ میں نے حضور کی بیعت کرتے وقت آپ کے دست مبارک میں دیا تھا ساری عمر وہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس نے ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بیداری کے ساتھ گزارا ہو، ذمہ داری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ گزارا ہو۔ دور خلافت میں آرمینیا، آذربائیجان اور یہ طرابلس وغیرہ، یہاں تک یہ سارے فتح ہوئے ان کے دور میں، 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت قائم رکھنے والے حضرت عثمان 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں جمعہ کے روز روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے پیچھے عبداللہ ابن سبا یہودی کی چلائی ہوئی تحریک، عبداللہ ابن سبا بھی یہودی ہے، اور اس سے پہلے مارٹن لوتھر جس نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑا وہ بھی یہودی تھا، اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑا، اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے حب اہل بیت کا لبادہ اوڑا، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا مارٹن لوتھر ہے عبداللہ ابن سبا، جس کی تحریک پر سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور قرآن پڑھ رہے تھے اور پہلا قطرہ جو قرآن پہ گرا ہے وہ اس آیت پہ گرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اللہ تمہیں کافی ہے، وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام، کہ کہتے ہیں نا کہ شہید کا خون کا قطرہ جس جگہ گرے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہ, وہ جگہ قیامت کے دن اس کے شہید ہونے کی گواہ ہوگی. اب کسی شہید کی گواہ کو یہ ہندوستان کے اور پاکستان کے درمیان کی سرحد کی زمین ہے, اور کسی شہید کی شہادت کی گواہ بدر کی زمین ہے, کربلا کی زمین ہے. عثمان ایسا نرالا شہید ہے کہ جس کی شہادت کا گواہ قرآن ہوگا. الزبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی, حضرت حسن نے لحد میں اتارا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. اسی ماہ ذوالحجہ کی 27 تاریخ تھی جب خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا. سیدنا عمر عام الفیل سے 13 سال بعد پیدا ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے مانگا ہے. طبقات ابن سعد میں ہے کہ جمعرات کے روز حضور حرم میں آئے اور دعا کی, اللہم اید الاسلام, اے اللہ مدد فرما اسلام کی, دو افراد میں سے کسی ایک فرد کے ذریعے, عمر بن حشام اور عمر بن خطاب. پھر حضور نے دعا بدل دی اور اگلے دن دیا, اس سے اگلے دن دعا کی, اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین الیک, اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. پھر حضور نے دعا بدل دی, اللہم اید الاسلام بعمر, اللہم اشد بالدین بعمر, اے اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, فاروق پہ بھی, بو جہل پہ بھی, بو جہل پہ بھی, فاروق پہ بھی. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, بو جہل پہ بھی, فاروق پہ بھی. اللہ رے قسمت تو دیکھو, ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. اور اسلام لائے, اسلام کے اعلانیہ, اعلان کا ذریعہ بنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں لے کے گئے. ایک طرف عمر ہیں, ایک طرف حمزہ ہیں. بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور کئی انقلابی اقدامات کیے. مثلا بیت المال, یعنی جو قرآن میں آتا ہے نا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یہ اظہار دین عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهِ کا ذریعہ اللہ نے حضرت عمر کو بنایا ہے. بیت المال کا قیام کیا, عدالتوں کا قیام, تاریخ اور سن کا اجرا, مردم شماری اور زمینوں کی پیمائش کرائی, جیلوں اور شرطہ پولیس وغیرہ کا انتظام کیا, نہریں کھدوائیں, چھاونیوں کی تعمیر کرائی, ممالک جو مقبوضہ ممالک ہیں ان کو صوبوں میں تقسیم کیا, اور تجارت کو اوپن کیا, حربی تاجروں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی, مختلف شہروں میں مہمان خانے بنوائے, تعلیمی درسگاہیں قائم کروائیں, اور معلمین اور اساتذہ اور ائمہ اور مؤذنین کے مشاہرے مقرر کروائے. اسی طرح جو آج کی اس نشست میں اہم بات آپ سے عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ نئے شہروں کی آباد کاری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کرائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک کی ترقی اور سلامتی کے تقاضوں کو یقینی باتیں خوب سمجھتے تھے. آپ نے مختلف شہروں کی آباد کاری کے لیے نہریں کھدوائیں, پل تعمیر کروائے, راستے ہموار کروائے, اور کچھ نئے شہروں کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کروایا. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کو میثاق مدینہ کے ذریعے, میثاق مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاہدہ جو آپ نے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے کیا، میثاق مدینہ کے ذریعے پہلی شہری مملکت قرار دیا گیا، اور اس کے انتظام کا دستور تقریباً 54 دفعات پر مشتمل مرتب ہوا. میثاق مدینہ میں مسلمانوں، یہودیوں اور مختلف قبیلوں کے لیے الگ الگ دفعات مرتب ہوئی. یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ مدینہ کی پہلی شہری مملکت کا کے نظم و نسق کا ابتدائی ڈھانچہ تیار ہوا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یونان کی شہری ریاستوں کی طرح کوئی محدود ریاست کو قائم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ نے ایک عالمگیر مملکت کی بنیاد ڈالی تھی جو روزانہ 900 کلومیٹر کی رفتار سے پھیلتی رہی. 4 مربع میل رقبے میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ میں، اور 900 کلومیٹر کی رفتار سے مسلسل پھیلتی رہی، حتیٰ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت کرتے ہیں تو 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی ریاست کا پھیرا لہرا چکا ہے. اور 100 سال کے اندر اندر 3 بر اعظموں میں یہ ریاست اسلامیہ پھیل گئی. میثاق مدینہ میں بلدیاتی نظام یعنی شہری منصوبہ بندی، ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے 3 باتیں سامنے آتی ہیں. ٹاؤن پلاننگ میں 3 باتیں اہم، ایک تو امن و امان کا قیام، دوسرے تعلیم و تربیت کی سہولت، اور تیسرے روزگار، سکونت اور ضروریات زندگی کی فراہمی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ شہری منصوبہ بندی میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا کہ ہر شہری کو علیحدہ مکان میسر ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سعادت المرء الدار الوسیع والمرکب الہنیء. انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مکان کشادہ ہو اور قابو میں رہنے والی سواری. دو چیزیں اس کو میسر ہونی چاہیے، مکان اور سواری. آپ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے دوران جو مسنون دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے کشادہ گھر نصیب فرما. ووسع لی فی داری، میرے لیے میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما. گھر کشادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 4 کنال کا ہو. گھر میں کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر حالات ایسے ہوں کہ میں وہاں رہوں تو خوشی اور اطمینان کے ساتھ رہوں. اور وہ بعض دفعہ 3 مرلے کے مکان میں بھی میسر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ 10 کنال کی کوٹھی میں بھی میسر نہیں ہوتا. جنہوں سے پنجابی کہنا نا کہ جو مزہ چھجو دے چبارے ہو نہ بلخ نہ بخارے، اس لیے کہ وہاں راحت میسر ہے. راحت میسر ہونا ضروری ہے. وسع لی فی داری، میرے گھر میں میرے لیے گنجائش پیدا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اور عہد فاروقی میں جس کا لحاظ رکھا گیا، ایک یہ کہ ہر شہری کو علیحدہ مکان میسر ہو، دوسرے آبادی میں اضافے کا حل تجویز کیا گیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کہ مکانات کو 1 سے زائد منزلہ ضرورت کے تحت بنا لیا جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو جس مکان میں آپ نے 6-7 مہینے گزارے ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اور اس میں ابتدا میں تو آپ نچلی منزل میں رہے اور حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا کہ تم اوپر رہو، لیکن ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ پانی کا گھڑا جب الٹا اور پانی سارا پھیلا تو ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی فوراً اس پریشانی میں کہ کہیں ٹپک کر حضور پر پانی گر نہ جائے، اپنا لحاف پھینکتے ہیں اور پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ حضور آپ مہربانی فرمائیں، آپ اوپر کی منزل میں آئے، ہم نیچے رہیں گے. اللہ تو اوپر کی منزل میں حضور رہے، قیام فرمایا. اسی طرح خالد ابن ولید کے ہاں اولاد کثیر اولاد تھے، وہ مکان چھوٹا تھا، تو حضور نے فرمایا ارفع البناء فی السماء، بلندی کی طرف اپنے مکان کو اونچا کر لو، یعنی دوسری منزل بنا لو. واسأل اللہ الصحة، اور اللہ تعالی سے وسعت مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اور اپنا مکان اوپر بنا لو. تو گویا مکان آبادی میں اضافے کا ایک حل یہ بھی بتایا. اور پھر دوسرے شہروں کی آباد کاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کسی بھی شہر کی حد بندی کی زیادہ سے زیادہ حد 500 ہاتھ مقرر فرمائی. 500 ہاتھ یعنی 750 فٹ ادھر اور چاروں طرف 750 فٹ. اگر شہر کی آبادی اس سے بڑھ جائے تو فرمایا دوسرا شہر آباد کیا جائے. اب ذرا غور کیجئے، اس زمانے میں یقینی بات ہے وسائل بھی محدود اور دوسری چیزیں ساری محدود، ضروریات بھی محدود. آج کے دور میں بھی ٹاؤن پلاننگ میں شہروں کو بالکل کھلا چھوڑ دینا کہ جدھر چاہے جس کی مرضی ہے آبادی پھیلاتا چلا جائے، اور اپنی مرضی سے نئی نئی کالونیاں بناتا چلا جائے، یہ شہروں کا بے حساب بڑھنا نقصان دہ ہے. سہولیات پوری طرح سے میسر نہیں آ سکتی، پہلے اصولی طور پر تمام سہولیات میسر کر کے پھر پلاننگ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں مکانات بن جاتے ہیں، پھر ساری صورتیں شروع ہوتی ہیں، سیوریج کی اور دوسری سہولتیں. دور نبوی کے اختتام تک مدینہ شہر کی حدود مغرب میں بطحان تک اور مشرق میں بقیع تک اور شمال مشرق میں بنو ساعدہ کے مکانات تک جب پھیلی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مکانات کی تعمیر سے منع کر دیا. یہی پالیسی تھی جس پر حضرت فاروق اعظم نے عمل کرتے ہوئے کوفہ اور بصرہ جیسے نئے شہر آباد کرائے. گلیوں اور سڑکوں کا معیار اور پیمائش ان کے سامنے پیش کی گئی، انہوں نے اس کی منظوری دی. دور فاروقی میں یہ حکم تھا کہ مرکزی شاہراہ 60 فٹ چوڑی ہونی چاہیے، 40 ہاتھ اور ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 60 فٹ چوڑی ہو، اور اس سے متعلقہ راستے 30 ہاتھ یعنی 45 فٹ چوڑے ہوں، اور ذیلی سڑکیں 30 فٹ چوڑی ہوں، اور گلی 10-11 فٹ سے کم چوڑی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا شکت تم سے طریقی، جب راستوں کی توسیع کا فیصلہ کرو، فجعلوا 7 اذرع، تو 7 گز چوڑا ضرور ہونا چاہیے. تختلف فیہ الحاملتان، تاکہ دو لدے ہوئے جانور آسانی سے آمنے سامنے گزر سکے. اب ذرا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے دین نے کسی پہلو کو چھوڑا نہیں کہ ٹاؤن پلاننگ میں آپ کی ترتیب سڑکوں کے حوالے سے اور گلیوں کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے. اس بات سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رویا ٹریفک اور بلدیاتی منتظمہ کی بنیاد رکھی ہے کہ سڑکیں کیسی ہونی چاہیے، گلیاں کتنی چوڑی ہوں. پھر صفائی کا انتظام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظفوا افناءکم وخالفوا الیہود، یہود صرف مکانوں کو اندر سے صاف رکھتے ہیں، خوب صاف، لیکن ان کے مکانوں کا ارد گرد گلیاں اور بازار گندے رہتے ہیں. تم نے مکانوں کو اندر سے بھی صاف رکھنا ہے، اور مکان کا گرد و پیش، ارد گرد گلیاں بازار بالکل صاف ہونے چاہیے. حکم دیا نظفوا، امر کا سیدھا ہے، آرڈر ہے. اب مجھے بتاؤ کہ مکان کے اندر کی صفائی پر تو ہم نے چار چار پانچ پانچ ملازم رکھے ہوئے ہیں خواتین، لیکن سارا گند اگر گلی میں پھینک دیں اور باہر کا ساتھ کے پلاٹ میں گند ہی گند ہے اور میرا مکان اندر سے خوب صاف، تو صفائی کیسے برقرار رہے گی؟ اللہ کے حبیب کے اس ارشاد پر عمل کر، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اگر کچھ ہزار روپے خیرات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہزار روپیہ پانچ پانچ روپے میں بانٹ کر سائلوں کو دیتے رہیں، اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ اس ہزار روپے پر دو مزدور بلوائیں اور ان سے کہیں کہ یہ ساتھ والا جو پلاٹ ہے یہ تم نے ساتھ صاف کرنا ہے، درمیان میں تھوڑی سی جگہ کھودو اور سارا گند اس میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دو اور شام تک یہ پلاٹ صاف ہونا چاہیے، اور ہزار روپے ان کو دے دو۔ یہ بھی خیرات کا ہی ایک طریقہ ہے، یہ بھی صدقے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ نزقو افناءکم، اپنی بستیوں کو، اپنے بازاروں کو، اپنی گلیوں کو اور اپنے مکانات کے گرد و پیش کو صاف رکھو، حضور نے آرڈر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بسائے جانے والے شہر ہیں ان میں بصرہ ہے، یہ دجلہ و فرات کے سنگم پر ایک شہر بسایا گیا۔ بسایا تو اس لیے گیا تھا کہ جو اسلامی افواج کے مجاہدین ہیں ان کے لیے ٹھہراؤ کی جگہ ہو۔ 17 ہجری میں ان کی تعمیرات کے لیے حضرت عمر سے عرض کیا گیا، عتبہ ابن غضبان صحابی ہیں، انہوں نے جگہ منتخب کی کہ پانی بھی قریب ہے، چراگاہیں بھی قریب ہیں اور دو شہریوں کی ضرورتیں ہیں، پھل میسر آئیں گے، سبزیاں میسر آئیں گی۔ خیر سے جہاں سے سبزیاں میسر آتی رہی ہیں اور خیر سے جہاں سے ہمیں پھل میسر آ رہے تھے لاہور کو، اور جہاں سے پھول میسر آ رہے تھے، ہم تیزی سے ان ساری زمینوں کو اجاڑ رہے ہیں اور وہاں مکانات تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ راوی سے پلی طرف جائیں پورے شہر کو سبزیاں اور پھل اور پھول میسر کرنے والی آبادیاں، بھئی بندے خدا کوئی جگہ تو چھوڑو، کیا پلاننگ کر رہے ہو تم، کیا ترتیب ہے شہر بسانے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لو، اپنے دین سے رہنمائی لو۔ کوفہ بصرہ بسایا گیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور شہر میں قبرستان کے لیے جگہ اٹھ رکھی گئی۔ ہمارے ہاں زندوں کے لیے سارے پلاٹ بن رہے ہیں اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، قبرستان کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ پھر کوفہ کی منصوبہ بندی کی گئی، 40,000 آبادی کے لیے مکانات بنائے گئے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ محلے مقرر کیے گئے اور درمیان میں جامع مسجد بنائی گئی۔ شہر کے گرد کھلی زمین کی حدود متعین کی گئی، کشادہ رہے گی، وہاں درخت لگائے جائیں۔ شہروں میں ایسی زمینیں جگہ جگہ ہونی چاہیے جہاں خوب درخت لگائے جائیں تاکہ شہر کی فضا مسموم نہ ہو اور صاف رہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ کوفہ شہر کے بانی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ جگہ منتخب کی۔ 17 ہجری میں مدائن سے کوفہ آئے، کوفے کے علاقے میں آئے اور جگہ کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر کو منصوبہ پیش کیا، پہلے اور کہا کہ یہاں بانس بڑے ہیں اور نرکل بڑے ہیں، لہذا بانس کے ذریعے سے اوپر چھت بنا کر نرکل اوپر ڈال کے مکانات بنا سکتے ہیں، لیکن جب بارشیں ہوئیں اور پانی زیادہ آیا اور یہ مکانات گرے تو حضرت عمر سے درخواست کی کہ پختہ اینٹوں کے ذریعے سے مکانات بنانے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ 3 کمروں سے زیادہ نہ بنائے، گھر نہ بنائے جائیں، ہر آدمی کے ذاتی استعمال کے لیے 60 فٹ 60 ہاتھ رقبہ، 90 فٹ 90 فٹ کا پلاٹ، 60 ہاتھ 90 فٹ ہر آدمی کے ذاتی استعمال کے لیے مخصوص کیا جائے. سڑکیں 60 فٹ, ملحقہ سڑکیں 45 فٹ, راستوں کے درمیان کی سڑکیں 30 فٹ, اور چھوٹی گلیاں 7 ہاتھ سے کم نہیں ہونی چاہیے. پھر درمیان میں ایک شخص جو بڑا تیر انداز تھا, اس سے کہا چاروں طرف تیر پھینکو, مشرق مغرب شمال جنوب, جہاں جہاں جا کے تیر گرا اس سارے رقبے کو جامع مسجد کے لیے مخصوص کیا گیا. اللہ اور مسجد کا رقبہ درمیان میں رکھا شہر کے, تاکہ سب لوگوں کو اپروچ وائز آسان ہو. برآمدہ 200 ہاتھ رقبے پر بنایا گیا 300 فٹ کا, اور چاہے کس طرح سے سنگ مرمر منگوا کے برآمدے کے ستون بنائے گئے. اور حکمران جو 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 قائد ہے, جو اس علاقے کا گورنر ہے, اس کا گھر اور اس کے دفاتر مسجد کے قریب, تاکہ لوگ نماز پڑھنے آئے تو اپنے مسائل اپنے حکمران کے سامنے پیش کر. اور استاد کے لیے ایک زمین دوز دروازہ راستہ بنوا دیا 200 ہاتھ سے زائد فاصلے کا, تاکہ مسجد میں ان کو آنے جانے میں آسانی ہو. مطلب شہر پلاننگ کے تحت بنائے گئے. اسی طرح حضرت عمر بن العاص نے سن 22 ہجری میں ترابلس لیبیا میں شہر طرف بسوایا. اسی طرح قسطاط یہ قاہرہ, حضرت عمر بن العاص اس کے بانی ہے. حضرت عمر بن العاص نے 21 ہجری میں اس شہر کا نقشہ اور مکمل منصوبہ بندی ایک پلاننگ کمیٹی کے تحت ایک ترتیب دلوا کے حضرت عمر کو بھیجوایا. حضرت عمر نے اس کی منظوری دی. 233 مسجدیں اس شہر میں بنائی گئی. نئے شہر سرحدی علاقوں کے قریب بنائے گئے, تاکہ مضبوط قلعے ثابت ہوں, جانوروں کی چراگاہیں قریب ہوں, پھل میسر آئیں, سبزیاں میسر آئیں, پانی بآسانی میسر آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے بھی اس امت کے محسن ہیں کہ انہوں نے جو شہر بسائے ہیں ان کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت بسایا ہے. یہ محسن اسلام, محسن مسلمین. حضور سے بڑا پیار تھا, یقینی بات ہے, صحابہ سب کو پیار تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ عباس, حضرت عباس کچا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہنے لگے عباس آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اس لیے کہ تمہارا مسلمان ہونا حضور کو خوش کرے گا. میرا باپ مسلمان ہو اس کے مقابلے میں آپ اگر مسلمان ہوں تو مجھے زیادہ اس لیے خوشی ہوگی کہ آپ کے اسلام لانے سے حضور خوش ہوں گے. عمرہ کرنے ایک دفعہ جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسانا یا اخیہ فی دعائکا. اللہ اکبر, میرے چھوٹے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں نہ بھولنا, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا, ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا. یہ جملہ کہا تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ساری دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں یہ ساری میرے لیے ایک ہیں اس جملے کے مقابلے میں کہ حضور نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا ہے. اللہ یا اخیہ لا تنسانا فی دعائکا یا اخیہ, اے پیارے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھول, ہمیں نہ بھولنا. دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا واجعل موتی فی بلد رسولک یا ووفاتا فی بلد حبیبک, اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید ہونا نصیب فرما اور میری موت آئے تو تیرے رسول کے شہر میں آئے. حضرت حفصہ ان کی بیٹی ہیں, وہ کہا کرتی تھی ابا جان آپ کیسی دعا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں شہادت بھی ملے اور حضور کے شہر میں دفن بھی ہوں, شہادت تو کہیں سرحدوں پر ملتی ہے. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یاتی بہ اللہ اذا شاء, ارے میری بیٹی جب اللہ چاہے اسباب فراہم کر دیتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, میں تفصیل میں نہیں جاتا. فجر کی نماز کے لیے آئے, اب ذرا غور کیجئے, وہ عمر کہ جو منبر پر کھڑا ہے اور اچانک کہتا ہے یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو, اور سینکڑوں میل دور ساریہ تک یہ جملہ پہنچ جاتا ہے اور ساریہ دشمن سے محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ عمر مصلی رسول پر کھڑا ہے اور تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ میرا قاتل پیچھے کھڑا ہے. اللہ بتانے پر آئے تو بتائے, نہ بتانے پر آئے تو نہ بتائے. مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں, نماز فجر کی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور قرآت شروع کرتے ہیں. ابو لولو مجوسی نے آگے بڑھ کے حملہ کیا, دو دھاری سورا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, حملہ کیا, گر رہے ہیں, اور گرتے گرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مصلی پر آؤ, کھڑے ہو کے نماز پوری کراؤ. یہ شخص وہاں سے باہر ہٹتا ہے, 13 افراد کو اس نے زخمی کیا جن میں سے 7 شہید ہوئے. پھر جب اس پر چادر ڈال دی گئی تو اس نے محسوس کیا کہ اب پکڑا گیا ہوں, خودکشی کر لی اسی چھرے کے ساتھ, خودکشی کر لی. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ مصلی رسول پر زخمی مسلمانوں کا قائد امیر المؤمنین اور خلیفہ رسول پڑا ہے اور اسی مصلی پر ایک طرف کھڑے ہو کے نماز مکمل کی جا رہی ہے. نماز کی اہمیت کو دیکھیں ذرا. جب حضرت عمر کو اٹھا کے لایا گیا گھر تو پوچھا کہ کس نے یہ ظلم کیا ہے, معلوم ہوا غیر مسلم ہے, تو فرمایا چلو دوائی پلائی گئی, زخم سے باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ جی دوائی نہیں رک رہی. فرمایا اب دوائی کا وقت ختم ہو گیا ہے, دعا کا وقت شروع ہو گیا. وہ جو دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وفات فی بلد حبیبک, اب وہ مرحلہ آ گیا ہے. شہید ہونے سے پہلے یعنی روح قفص انصری سے پرواز کرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا, جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ مجھے یہاں جگہ دے اپنے حجرے میں. انہوں نے جو کچھ کہا, تیرے اجازت دیدی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر فرمایا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی دباؤ تلے انہوں نے اجازت دی ہو, جب چار پائی لے جاؤ وہاں تو پھر اجازت مانگنا. حضرت سہیل بن سنان نے نماز جنازہ پڑھائی اور نقد جنت میں دفن ہوئے, نقد جنت. اللہم دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اسی ٹکڑے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر ہیں اور ساتھ ہی عمر ہیں. آپ نے یہ تو سنا ہوگا لوگوں سے کہ جہنم سے نکال کے لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا, کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جنت سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جس کو اللہ نے نقد دنیا میں جنت کا مقام دے دیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کیا کہنے کا حق حاصل ہے کہ نعوذ باللہ اس کا دین حق سے تعلق کوئی نہیں. کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے, اللہ اکبر, حضور نے فرمایا ایک دفعہ دائیں طرف صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے, بائیں طرف عمر, حضور نے ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ایسے ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. لیکن اگر اس ترتیب کو ہم دیکھیں تو ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پیچھے ابو بکر ہیں, پیچھے عمر ہیں, اور پیچھے ایک جگہ خالی ہے اور علماء نے لکھا کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مدفن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہاں آرام گاہ ہوگی ان کی، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے اگر آگے اور پیچھے ہوئے تو ابو بکر اور عمر دو ایسی ہستیاں ہیں جن کے آگے بھی نبی ہوگا پیچھے بھی نبی ہوگا، اور اگر دائیں اور بائیں ہو کر اٹھے اور سیدھے چلے تو ان دونوں کے دائیں بھی نبی ہوگا اور بائیں بھی نبی ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی ذوالحجہ کی 27 تاریخ کو زخمی کیے گئے اور پھر بالآخر یکم محرم کو شہید ہوئے۔ اپنی تاریخ کے ان سنہری ستاروں سے آگہی بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔